اسلام ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے. قرآن پاک کی 26ویں سورت ہے سورۃ الشعراء. اس کا نام سورۃ الشعراء ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کے بارے میں بیان فرمایا کہ شعراء کیا کرتے ہیں. اچھے اور برے شعراء کی اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت بیان کی گئی ہے, اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الشعراء. یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں. سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے, اس کے بعد قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. یہ سورہ مبارکہ, اس کے بعد والی سورت, پھر اس کے بعد والی سورت, ان مسلسل سورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا, اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے ان انعامات کا تذکرہ ہے, تاکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کی وجہ سے دین اسلام کے قریب آنے کی خواہش اور رغبت پیدا ہو. پھر بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے کچھ ان کا بیان ہے. پھر فرعون اور فرعونیوں کی حرکات کا بیان ہے, اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو سمجھایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کا طرز عمل کیا تھا, اس طرز عمل سے بچو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ ظالم لوگوں کے پاس جائیں, فرعون کی قوم کے پاس. الا یتقون, کیا وہ نہ ڈریں گے, یعنی جب انہیں ڈرایا جائے گا تو کیا وہ نہ ڈریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ, میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان جو ہے وہ چلتی نہیں, تو آپ ہارون کو بھی رسول کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے اپنے احسانات گنوانا شروع کیے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی, اس لیے فرعون نے اپنے احسانات جتائے اور کہنے لگا, الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. فرعون کہنے لگا کہ کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا, اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس نہ گزارے. مراد یہ کہ تم ہمارے ہاں بچپن میں پلے بڑے اور جوانی تک پہنچے, پھر اس کے بعد تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا, تو تم ناشکر آدمی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کام تم میری طرف منسوب کر رہے ہو, یہ اس زمانے کا ہے کہ جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی, اور پھر میں تمہارے ڈر سے یہاں سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو مکالمہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کو بیان کیا. فرعون نے کہا کہ یہ جو تم بار بار کہتے ہو کہ رب العالمین پر ایمان لاؤ, تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لاؤ, تو یہ کیا ہے, رب العالمین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے. رب العالمین وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کا رب ہے. فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا, دیکھا سنتے ہو کیا بول رہے ہیں یہ. موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے. فرعون نے بجائے اس کو کہ دلیل سے جواب دیتا, کہنے لگا ہے لوگو, یہ جو تمہارا رسول ہے نا, یہ معاذ اللہ, یہ اس کو عقل نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس بات کا تو جواب نہ دیا، لیکن مزید جو ہے وہ دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے اس سب کا رب ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے دلائل کے اندر اضافہ کرتے رہے. فرعون نے بجائے ماننے کے دھمکیاں دینا شروع کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے، تم سچے ہو تو دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اپنی بغل میں ڈال کے باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا. جب یہ دو معجزہ دکھائے تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا کوئی جادوگر لگ رہا ہے، بہت بڑا علم والا جادوگر ہے، اور یہ تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور پہ نکالنا چاہتا ہے، تو تم بتاؤ کہ کیا کریں. یعنی جو ایک حکمرانوں کا انداز ہوتا ہے کہ صحیح دلیل اور صحیح بات کو ماننے کے بجائے صرف اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات کو گما پھرا کے اور اپنے لوگوں کو جو ہے واویلے پہ مجبور کر کے اور ان میں جوش دلا کر اصل مسئلے سے توجہ جو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، فرعون نے بھی یہاں پر وہی کام کیا. تو اب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جادوگر ہیں تو تمہارے ملک میں بھی بہت بڑے جادوگر موجود ہیں، ان کو بلا لو، مقابلہ کروا لو. فرعون نے جادوگر جمع کیے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا. نتیجہ یہ ہوا کہ جادوگروں نے جو اپنا جادو دکھایا کہ انہوں نے رسیاں وغیرہ جو ہے وہ زمین کے اوپر پھینکی اور وہ ساری کے ساری سانپ کی شکل اختیار کر گئی، یعنی وہ سانپ کی طرح لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اب ہر طرف سانپ ہی سانپ، سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں جب اپنا عصا زمین پہ ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا، یعنی بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اس نے ایک ہی جھٹکے کے اندر سارے کے سارے جادوگروں کے جو سانپ تھے ان کو کھا لیا. اب جب یہ چیز جادوگروں نے دیکھی تو جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اتنا بڑا جو انہوں نے جادو کیا تھا اس کا توڑ نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اس کا بھی توڑ کر دینا اس بات کی علامت ہے کہ آپ جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے سچے رسول ہیں. چنانچہ جادوگروں نے فوراً کہہ دیا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون نے کہا کہ میری جادوگروں سے کہنے لگا کہ میری اجازت سے پہلے تم نے کیسے ایمان لے آئے، یہ لگتا یہ ہے کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر تم سب آپس میں ملے ہو اور مل جل کر تم نے سازش کی ہے کہ تم جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے وہ میرا تختہ الٹنے کے لیے یہ سارے کام کرو گے، تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا. تو جادوگر جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور ہمیں اپنے رب کی بخشش کی تما ہے، ہماری تما یہی ہے، ہمارا دل صرف یہ کرتا ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے، باقی تیری سزا جو ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے تشریف لے جانا یہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے بندوں کو لے کر آپ مصر سے نکل جائیں. فرعون نے پیچھا کیا، پیچھا کرتے ہوئے پہنچا تو نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے آپ نے اپنا عصا وہاں پر رکھا تو اس سے دریا کے اندر راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزر گئے، جب فرعون ان راستوں پر گیا تو پانی آپس میں مل گیا، راستے ختم ہو گئے اور فرعون اس کے اندر غرق ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو توحید کے بارے میں فرمایا اور جو شرک سے ان کو بار بار منع کیا، بت پرستی سے منع کیا، اس کا بیان ہوا. اسی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو شان بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین، کہ پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راہ دکھائے گا، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے وفات دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، اور میری تمع ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے. یہ ایک عاجزی کا جملہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید دعائیں کی، جس میں یہ دعا بھی تھی وجعلنی لسانا صدق فی الآخرین، اور میری سچی ناموری رکھ دے پچھلوں میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے بعد جو لوگ آئیں ان کے اندر میرا نیک نام رکھ دینا کہ مجھے اچھے نام سے یاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو کیسے قبول فرمایا کہ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، اور مسلمان تو الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ پھر قیامت کے دن کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، یعنی قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اس دن جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کے دن کفار جو ہے وہ آپس میں جھگڑیں گے اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم شرک کرتے تھے، یعنی اپنے شرک کا جو ہے وہ اقرار کریں گے، اور پھر اس وقت کہیں گے کہ ہمیں تو مجرموں نے بہکا دیا، آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی دوست ہے، کاش کہ ہمیں دوبارہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ایمان لے آئیں۔ یعنی قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ اب ہمیں دنیا میں لوٹنا مل جائے تو ہم بھی اچھے کام کریں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے مکالمہ فرمایا اس کا تذکرہ۔ یہاں پر جو رسولوں کا مسلسل تذکرہ آئے گا اس میں ایک بات، دو تین باتیں مشترک ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر رسول نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام ضرور دیا اور شرک سے ضرور منع کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، اس نیکی کی دعوت دینے پر، اس تبلیغ کے اوپر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی ہر نبی نے یہ فرمایا کہ میں اپنی تبلیغ پر، اپنے نیکی کی دعوت دینے پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ قوم نو نے حضرت نو علیہ السلام کو ماننے کی بجائے ان کو دھمکیاں دی، کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، تو اس طرح کی دھمکیاں چلتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نو علیہ السلام کو نجات دی اور ان کی قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی، توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، محل بناتے ہو اور تمہاری گرفت بڑی مضبوط ہے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن وہی کہ لوگوں نے جو ہے وہ بجائے ماننے کے انہوں نے اپنی جہالت سے کیا جواب دیا، کہنے لگے سوا ان علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہ ہمیں برابر ہے آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، یعنی ہم نے آپ کی نہیں ماننی، آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین، کہنے لگے یہ پرانوں کا رسم و رواج ہے جو چلتا آ رہا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے سمجھانا شروع کر دیتا ہے، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں ہونا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو قوم ثمود کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ نے بھی اپنی قوم کو وہی باتیں سمجھائیں، توحید کا سمجھایا اور فرمایا کہ تم اگر اللہ کو مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نعمتیں بھی دے گا اور ان نعمتوں میں فراوانی ہوگی، لیکن اگر نہیں مانو گے تو تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ لیکن جواب قوم نے کیا دیا، کہنے لگے تم جادوگر ہو، تمہارے اوپر جادو ہوا لگ رہا ہے اور تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تو اگر تم کوئی سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہاڑ سے ایک اونٹنی کو ظاہر کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی کو ظاہر کر دیا، اس اونٹنی، وہ بہت بڑی اونٹنی، اور اس نے جو ہے وہ پہاڑ سے نکلنے کے ساتھ ہی بچہ جان دیا۔ تو اونٹنی اور اس کا بچہ، یہ دونوں نشانے کے طور پہ قوم ثمود کے سامنے آئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرما دیا تھا کہ ایک دن اس بستی کا سارا پانی جو ہے یہ صرف اونٹنی پیے گی، اور دوسرے دن بستی کا جو پانی ہے وہ تم لوگ پیو گے، اونٹنی نہیں پیے گی۔ تو اب اس اونٹنی کو کچھ کہنا نہیں، یہ اللہ کی خاص نشانی ہے، اگر اس کو تم کچھ کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ لیکن قوم نے وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا، کہ اونٹنی کے جو پاؤں تھے، جو اس کی ٹانگیں تھیں، اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی جو اس کی پنڈلی کی طرف کے پیچھے والے پٹھے ہوتے ہیں، رگے، موٹی رگے ہیں، اس کو کاٹ دیا، اونٹنی اس سے شہید ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکر، لوط علیہ السلام نے بھی وہی فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو تم لوگ اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس۔ پھر فرمایا کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو بدفعلی کے لیے، اور جو عورتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ان کو چھوڑتے ہو، تم حد سے بڑھ گئے ہو۔ تو اب قوم نے بجائے اس کے کہ ان کی بات تسلیم کرتے اور اپنی اس خباثت سے باز آتے، کہنے لگے کہ اے لوط، یا تو ہمیں سمجھانے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، ہمیں ایسا کوئی بندہ نہیں چاہیے جو ہمیں ہماری ان حرکتوں سے جو ہے وہ روکے اور ہمیں ان باتوں کے بارے میں سمجھائے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے خبیث کاموں سے نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی، اور اس قوم کی جو خاص ایک بری خصلت تھی وہ تھی ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے بارے میں سمجھایا کہ یہ کام نہ کرو، یہ فسادیوں کے کام ہے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ سے ڈرو۔ لیکن قوم نے ان کو بھی وہی جواب دیا کہ تمہارے اوپر بھی جادو ہوا لگ رہا ہے، اور تم تو ہمارے جیسے آدمی، اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، یوں ہمیں ہلاک کر دو، لیکن ہم نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا۔ تو پھر ان کے اوپر ایک شامیانے کے دن والا عذاب آیا، اور یہ قوم بھی ہلاک ہو گئی۔ تو یہ ان کی جو بڑے بڑے جرائم اس قوم کے بیان کیے، اس کے اندر شرک بھی ہے، اور اس کے ساتھ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنا بھی ہے، ناپ تول کے اندر خیانت کرنا، بددیانتی کرنا بھی ہے، جس کا حال ہمارے معاشرے کے اندر شاید یہ ہے کہ اتنی بددیانت قوم شاید ہی کہیں پائی جاتی ہو۔ نہ ہمارے لوگ رمضان کے اندر بددیانتی چھوڑتے ہیں، نہ ہمارے لوگ عید کے موقع پہ بددیانتی چھوڑتے ہیں، نہ کسی اور موقع کے اوپر بددیانتی چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے نزول کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوشیدہ طور پر تبلیغ فرماتے تھے، یہاں فرما دیا کہ جو آپ کے قریبی قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراؤ، اور جو آپ کی پیروی کرے ان کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھا دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گناہگار پر، اور شیطان اپنی سنی ہی باتیں ان پر ڈال دیتے ہیں، اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاعروں کا تذکرہ کیا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الشعراء تھا۔ شاعروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ، اور شاعر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں، یعنی ہر میدان کے اندر کود پڑتے ہیں۔ شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری کے لیے جو ہے وہ ہر میدان میں کود پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ تو یہ جو برے شاعر ہیں، یہ ان کی نشانی کہ ہر میدان کے اندر دوڑ پڑنا، اور زبان اور قول و فعل کا تضاد، اور اسی کے اندر مگن رہنا۔ لیکن فرمایا کہ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور بکثرت اللہ کی یاد کی، اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا۔ تو فرمایا کہ اگر شاعر اہل ایمان ہو، اچھے اعمال کرنے والے ہوں، ذکر اللہ کثرت سے کرنے والے ہوں، اور ان کی شاعری میں اگر کوئی انتقامی الفاظ ہیں تو وہ بدلے کے اندر ہوں، نہ کہ ابتدائی طور پر، تو ایسے جو ہیں ان پر وہ وعید نہیں جو پہلے بیان کی، یا ان کی وہ مذمت نہیں جو پہلے بیان کی گئی۔ تو اب یہاں پر شاعری کے حوالے سے بھی بات واضح ہو گئی کہ شاعری اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ شاعر کے اوپر ہے کہ وہ کیسی شاعری کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں شاعری کے اندر اچھی بری ہر طرح کی ملتی ہے، نصیحت والی بھی ملتی ہے، یا عشق مجازی والی بھی ملتی ہے، اور بالکل فسکیہ بھی ملتی ہے، حتیٰ کہ کفریہ شاعری بھی ملتی ہے، محبوب کو خدا کہہ دینا، عشق و خدا کہہ دینا، اس طرح کی شاعری بھی ملتی. تو اس طرح کی جو خبیث شاعری ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً مردود ہی ہے. اس کے بعد سورۃ النمل ہے، قرآن پاک کی سورۃ نمبر 27. اس سورۃ میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں، اور یہ سورۃ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی. اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات اور قرآن پاک کی عظمت سے ہے، اور اس کے ساتھ مومنوں کا وصف بیان کیا کہ مومن جو ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پھر اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر جب مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر سردی بڑی شدید تھی. اپنی زوجہ کو ایک جگہ پہ آپ نے ٹھہرایا اور فرمایا کہ میں وہاں روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں جا کر میں کوئی خبر لے کے آتا ہوں اور کوئی آگ کی چنگاری لے آؤں گا تاکہ اس کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہم گرمی حاصل کر سکیں. جب آپ اس آگ کے پاس گئے تو ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، یعنی موسیٰ اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی فرشتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرشتے جو ہیں ان کو برکت دی گئی. وسبحان اللہ رب العالمین. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ، عزت والا، حکمت والا. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. پھر فرمایا کہ اپنا عصا زمین پہ ڈالو. عصا زمین پہ ڈالا تو سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے تو فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو. وہ ڈالا، باہر نکالا تو روشن نشانی بنا ہوا تھا. تو یہ مختلف نشانیاں آپ کو عطا کی گئی. پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے وارث تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے، پرندے جو بات چیت کرتے تھے آپ اس کو سمجھ لیتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کر دیے گئے. یعنی انسان تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے ہی، جنات اور پرندے بھی آپ کے تابع تھے. اب یہاں پر وہ واقعہ ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے. نمل کا معنی چیونٹی، تو یہاں پر اس چیونٹی کا واقعہ. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تو ایک چیونٹی بولی بقیہ چیونٹیوں سے کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے. چیونٹی بقیہ چیونٹیوں سے کہہ رہی. اب یہ چیونٹی کی کتنی آواز ہوگی؟ ایک چیونٹی نے اگر بقیہ سے بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، تو اس کی آواز کتنی ہوگی؟ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا دیے، چیونٹی کی آواز سن کر مسکرا دیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اس احسان کا جو تُو نے مجھ پر کیا، میرے والدین پر کیا، اور مجھے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کر دیں اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اب اس کے بعد دوسرا واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے اندر پرندوں کے اوپر نظر ڈالی کہ کون کون سا پرندہ دربار میں حاضر ہے، تو ہدہد پرندہ جو ہے یہ غائب تھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واپس آ کر مجھے یا تو صحیح عذر پیش کرے کہ کیوں غائب تھا بغیر اجازت کے، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا. اب اس کے بعد ہدہد پرندہ آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں کہ جو آپ کے پاس پہلے سے نہیں ہے. میں ملک سبا سے آیا ہوں، سبا ایک علاقے کا نام، میں شہر سبا سے آیا ہوں، اور میں نے وہاں ایک ملکہ کو پایا، بہت بڑا تخت ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم یہ سورج کی پوجا کر دیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ تیری خبر سچی ہے یا نہیں. یہ خط لے جاؤ اور یہ خط جا کے ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ ڈال دینا، اور پھر جواب لے کے آؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور خط میں لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمین. کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا، میرے اوپر بلندی نہ چاہو اور میرے پاس گردن جھکا کر حاضر ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ خط لکھ۔ جب یہ خط وہاں پہنچا تو ملکہ نے اپنے لشکریوں سے مشورہ کیا کہ کیا مشورہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ ہیں اور عام طور پہ بادشاہوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بستی میں جاتے ہیں تو عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، لہذا آگے تمہاری مرضی ہے جو بھی کرنا۔ ملکہ نے بہت سارے تحائف اور ہدایا جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ سارے تحائف آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میری مال کے ساتھ میری مدد کر رہی ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اپنے تحفوں پر تم ہی خوش ہوتے ہو گے، لوٹ جاؤ اور ہم تمہارے پاس ایسا لشکر لے کے آئیں گے کہ جن کے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے پھر فرمایا، اب آپ کو سلیمان علیہ السلام کو اب معلوم تھا کہ اب ملکہ بلقیس جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گی آئے گی، آپ نے اپنے لشکر میں فرمایا کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے کون لے کے آئے گا؟ ایک جن کھڑا ہوا کہنے لگا کہ حضور آپ کے یہاں دربار سے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو اجازت نہ دی، یعنی آپ کے کھڑے ہونے تک، وہ اتنی دیر میں تخت آئے آپ نے اس کی اجازت نہ دی۔ ایک اور صاحب علم تھا وہاں پر، آپ کا وزیر، اس نے کہا کہ حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ چنانچہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا، بہت بڑا لمبا چوڑا تخت، اور جو کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، ایک لمحے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تخت کی کچھ شکل صورت بدل دو، اور جب وہ ملکہ آئے گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا نہیں سمجھ پاتی کہ اسی کا تخت۔ پھر اس کے بعد کا سارا واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملکہ بلقیس ایمان لے آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا تذکرہ کیا جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن کی قوم بدکاری، مردوں کے ساتھ بدفعلی کے جرم کے اندر مبتلا تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے متعدد آیتیں بیان فرمائیں کہ اللہ بہتر ہے یا وہ بت بہتر ہیں جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بت جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے پانی اتارا جس کے ذریعے باغات اگتے ہیں؟ پھر فرمایا کون ہے جس نے زمین بسنے کو بنائی اور زمین کے اندر نہریں بنائی اور زمین کے اندر پہاڑ بنائے اور سمندروں کے درمیان آڑ رکھ دی؟ پھر فرمایا کون ہے جو مجبور و لاچار کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ بندہ خدا کو پکارتا ہے؟ اور کون ہے جو برائی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر جانشین بنایا؟ کون ہے جو سمندر اور خشکی کی تاریکیوں کے اندر تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے جو بادلوں کو بھیجتا ہے اور بادلوں سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ کون ہے جو مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے اور کون ہے جو دوبارہ لوٹائے گا؟ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ مراد یہ کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے، تو جس کے یہ سارے کام ہیں وہ خدا ہے، نہ کہ یہ بت جو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ، قیامت کے تذکرے کے بعد جو ہے قیامت جب وجود میں آئے گی اور اس وقت سور کے اندر پھونکا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گھبرا جائیں گے جتنے آسمان میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں۔ اور پھر جو قیامت کا منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کچھ اس منظر کو بیان کیا۔ پھر اس سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله کل شیء وامرت ان اکون من المسلمین، کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو، یعنی مکے کو، حرمت والا بنایا، اور سب کچھ اللہ کا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو ہدایت پائے تو اپنے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے. آپ فرما دیں کہ میں تو تمہیں صرف ڈر سنانے والوں میں سے, یعنی میں تمہیں سمجھانے والوں میں سے ہوں, تمہیں کوئی مجبور کر کے تمہیں کوئی دین کے اوپر لانا میرا کام نہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے اوپر سورت, اس سورت مبارکہ کا اختتام. اس کے بعد سورت القصص ہے. قصص جو ہے یہ قصہ کی جمع ہے, قصہ کا معنی واقعہ. اس سورہ مبارکہ میں بہت سارے قصے بیان کیے گئے. اسی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ بہت تعداد کے اندر قصے بیان کیے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قارون کا واقعہ بھی اسی سورت کے اندر بیان کیا گیا, پھر اور واقعات بھی سورت کے اندر بیان کیے گئے. تو اس کا نام سورت القصص, قصوں والی سورت. یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور قرآن پاک کی 28ویں سورت ہے. 88 اس کے اندر آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں. سورت کی ابتدا جو ہے وہ حروف مقطعات اور قرآن کی شان سے ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان کیا. فرعون کا بتایا کہ فرعون نے زمین میں غلبہ حاصل کیا اور لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا. ایک گروہ کو ذبح کرتا تھا اور یعنی بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم سے مخلوق کو نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ سال وہ تھا جب فرعون نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا اس کو قتل کر دو. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ فرعون تو ان کو قتل کروا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تم اسے دودھ پلاؤ, اور جب تمہیں خوف ہو کہ اس کو فرعونی آ کے پکڑ لیں گے اور مار دیں گے تو تم اسے دریا میں ڈال دینا, اور دریا میں ڈال کے ڈرنا نہیں اور غم نہ کرنا, ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ الہام فرمایا کہ تم ڈرنا نہیں, سمندر میں ڈال دینا, اس کو واپس تمہارے پاس پہنچانا یہ ہمارا کام, ہم اسے رسول بنائیں گے. اب یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو ان کو دودھ پلانا شروع کیا اور کچھ عرصہ گزرا تو یہ اندیشہ ہوا کہ اب فرعونی جو ہے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیں گے اور شہید کر دیں گے, تو انہوں نے ایک صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اور دریائے نیل میں ڈال دیا. اب دریائے نیل میں تو ڈال دیا لیکن دل جو ہے وہ گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, پتہ نہیں بچہ اندر ہی سانس گھٹنے سے جو ہے وہ ختم ہو جائے یا پتہ نہیں دریا میں کہاں چلا جائے. اب اسی ڈر کے اندر ان کا دل جو ہے بے صبر اور بے قرار ہو گیا. والدہ تھی تو والدہ کے دل جو ہے وہ اس طرح بے قرار ہوتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو ہے ان سے فرمایا کہ تم جو ہے نا یہ صندوق کے ساتھ ساتھ جاتی رہو, دیکھو یہ جاتا کہاں پر ہے. وہ ساتھ ساتھ چلتی گئی. اب وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل کے پاس. اب وہاں پر فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہاں پر موجود تھی. تو جب حضرت آسیہ نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس صندوق کو لے کے آؤ, دیکھے تو اسے یہ ہے کیا. جب کھولا تو اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل آئے, انتہائی خوبصورت اور انتہائی حسین و جمیل, اور چھوٹے سے بچے تھے آپ. تو اب حضرت آسیہ نے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون تو آپ کو جو ہے وہ شہید کرنے پر اصرار کر رہا تھا لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. اب جب بہرحال فرعون حضرت آسیہ کی بات کو مان گیا, اور اب اس کے بعد جب دودھ پلانے کی باری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا. یعنی جو بھی عورت اپنا جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے قریب آتی تو آپ دودھ پینے سے جو منہ پھیر لیتے. اب جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو وہاں تشریف فرما تھی, انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں, اگر وہ اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرے گی بچے کو تو امید ہے کہ یہ بچہ دودھ پی لے گا, کیونکہ وہ بڑی جو ہے وہ نفیس طبیعت کی ہے, اس طرح خوبیاں بیان کی. تو اب فرعون نے اجازت دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کو لے کر فرعون کے گھر پہ پہنچ گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کیا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ کی والدہ خوف نہ کر اور غم نہ کر, ہم تیرا بیٹا تجھے لوٹائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے وہی بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لوٹا دیا. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پرورش پائی, جوان ہوئے, اور جوان ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ جو ہے بازار میں تھے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایک ظالم تھا دوسرا مظلوم۔ مظلوم نے کہا کہ دیکھیں حضرت یہ میرے اوپر جو ہے نا زیادتی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے روکنے کے لیے ایک مکہ مارا، گھونسا مارا، تو آپ نے تو اسے روکنے کے لیے گھونسا مارا لیکن چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی وہ ایک ہی گھونسے سے وہ بندہ اپنی جگہ پہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بندہ ہی مر گیا تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور آپ وہاں سے فوری طور پہ چلے گئے، اور اسی پریشانی کے اندر تھے ڈرتے ہوئے کہ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اگلا دن ہوا تو اگلے دن وہ جس بندے کی حمایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے بندے کو مکہ مارا تھا وہ پھر کسی سے لڑ رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کو روکنے کے لیے جب آگے بڑھے تو کہنے لگا کہ تم تو تمہارا تو لگتا کام ہی ہے، کل بھی تم نے ایک بندے کو مار دیا تھا، آج لگتا مجھے مارنے کا ارادہ ہے۔ اب یہ بات جو ہے پھیل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو مار دیا، تو اب فرعون نے جو ہے وہ اپنے لشکر کو بھیجا کہ جاؤ پکڑ کے لے کے آؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے، آپ سمجھ گئے کہ آپ فرعون اگر مجھے پکڑ لے گا تو آپ حقیقی بیٹے تو تھے نہیں اس کے، تو ہو سکتا کچھ بھی کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے یعنی اس علاقے سے ہی تشریف لے گئے، اور ایک شخص تھا اس نے بھی آ کے بتا دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ یہاں سے اب چلے جائیں، اب درباری جو ہے نا آپ کو قتل کرنے کا ارادہ بنا رہے ہیں۔ یعنی ان کو تھوڑے سے آثار مل گئے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم کے نہیں ہیں اور یہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے اور شہر مدین کی طرف تشریف لے گئے جو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ تھا۔ مدین تشریف لے جانے کے بعد پھر جو واقعات ہوئے یہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے یہ مزید واقعات ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اپنے محبوبوں کی عظمت اور محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔